الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. گزشتہ دنوں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائی، فللہ الحمد ولہ الشکر۔ آپ حضرات کے لیے بھی دعاؤں کی سعادت ملی اور سلام پیش کرنے کی بھی سعادت ملی۔ آج یہی کچھ باتیں عرض کرنی ہیں جو اپنے بزرگوں سے سنی ہیں حرم شریف کے بارے میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کیجئے اس وقت کو جبکہ ہم نے کعبۃ اللہ کو، حرم مکہ کو بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ بنایا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، بار بار لوٹ کر آنے کی اس کو جگہ بنایا گیا ہے۔ وَأَمْنَا، اور امن کی جگہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حاضری کے بعد جو ایک مرتبہ وہاں حاضر ہو جائے اس کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی گیا ہی نہ ہو اب تک، اس کو حاضری اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، لیکن ایک آدمی جو اب تک نہ گیا ہو اس کو اتنی طلب نہیں ہوتی، طلب اس کو بھی ہوتی ہے لیکن اس درجے میں نہیں ہوتی جو ایک آدمی ہو کر آ چکا ہو، دیکھ کر آ چکا ہو، اس کو طلب اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنایا ہے اس کو، اس بیت کو، اس گھر کو بنایا ہی ایسا ہے کہ بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ ہو۔ آپ کہیں اور چلے جائیے، کلفٹن یا کوئی اور جو گھومنے کی جگہ ہے، ہاکس بے وغیرہ، آپ تین چار دفعہ چلے جائیے، اس کے بعد پانچویں چھٹی دفعہ آپ کو جانے کو جی بھی نہیں چاہے کہ بھائی وہ تو بہت دفعہ وہاں جا چکے ہیں، اب کیا ایک ہی جگہ پہ بار بار جانا، اسی کو دیکھنا، اسی منظر کو دیکھنا، بس رہنے دو۔ کوئی اور جگہ ہو تو بالآخر آپ کہہ پڑیں گے بھائی یار جی نہیں چاہتا وہاں جانے کو۔ لیکن یہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہاں بار بار جانے سے اور زیادہ پیاس بڑھ جاتی ہے، اور طلب بڑھ جاتی ہے کہ اللہ اور لے کر آئے۔ تو آج میں وہی طریقے جو بزرگوں سے سنے ہیں کہ جن طریقوں سے وہاں بار بار حاضری نصیب ہو وہ عرض کروں گا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا ہے کہ آدمی دوبارہ لوٹ کر دوبارہ آئے، پھر آئے، بار بار آئے۔ یہ تاثیر اور جگہوں میں نہیں ہے، اور جگہوں میں یہ تاثیر نہیں ہے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ نقل فرمائے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ میں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو یہاں ٹھہرا دیا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جو لغو دغ صحرا ہے، پتھریلی زمین ہے اور وہاں قابل کاشت بھی نہیں ہے. عند بیتک المحرم، آپ کے محترم عزت والے گھر کے پاس اپنی ذریت کو، اپنے گھر والوں کو بسا دیا ہے، اور آپ کے گھر کے پاس اس لیے بسایا ہے ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ لوگ نماز کو قائم کریں. دیکھیے افراد تو دو ہی تھے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ایک ان کی والدہ. لیکن صیغہ جو صیغے استعمال فرمائے ہیں وہ جمع کے استعمال فرمائے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ربنا لیقیم الصلاۃ، کہ تاکہ یہ لوگ سب کے سب نماز کو قائم کریں. حالانکہ وہ تو دو ہی افراد تھے، اور آگے چل کر بھی جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، ربنا فجعل افئدتا من الناس تهوی الیہم، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے کہ لوگوں کے دل ایسے بنا دیجیے کہ ان لوگوں کی طرف، اس طرف کو، مکہ مکرمہ کی طرف مائل ہونے لگے. وہاں بھی یہ الفاظ ہے، لوگوں کے دل مائل ہونے لگے، لوگوں کے دلوں میں ایسی کشش ڈال دیجئے کہ دل یہاں اس طرح مائل ہونے لگے، دل کھینچنے لگے. تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے اطلاع دے دی گئی تھی کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ جو چھوڑ کر جا رہے ہیں ملک شام کی طرف اپنے بیوی بچوں کو، تو آپ گھبرائیں نہیں، یہ ضائع نہیں ہوں گے، اور یہاں ایک شہر، باقاعدہ شہر بسا دیا جائے گا. مسجد کے پاس فرمایا کہ آپ کے معزز گھر کے پاس اس لیے بسا رہا ہوں تاکہ یہ نماز کو قائم کریں. اس سے ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ مسجد کے پاس اگر گھر ہو تو نماز قائم کرنے میں مدد ملتی ہے. غالب کا ایک شعر یاد آ گیا، ان کی شخصیت جیسی بھی صحیح اس سے بات نہیں، لیکن بعض مواقع پہ بڑی عجیب باتیں کہی ہیں، بڑے عجیب نقطے بیان کیے ہیں غالب نے. اور وہ غالب خود کہتے ہیں یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تصوف کے مسائل پر تیرا بیان، اف تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا. تو اگر شراب نہ پیتا ہوتا تو ہم تو تجھے ولی جانتے کہ تو اللہ کا ولی ہے. ایسے تو تصوف کے مسائل کو بیان کرتا ہے، طریقت کے مسائل کو اس طرح تو بیان کرتا ہے، خود کہہ رہے ہیں. تو بعض اوقات بڑی حکمت کی باتیں کہی ہیں. انہی میں سے ایک شعر ابھی یاد آ گیا آپ حضرات کی برکت سے. غالب نے کہا ہے کہ مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے. غالب نے گھر بنایا تھا دہلی میں مسجد کے قریب، تو اس کے بعد وہ مسجد قریب تھی تو فرماتے ہیں کہ مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، یہ بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے. کیا نقطہ دیکھیے کیسا نکالا ہے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ ہمارے گھر کے پاس جو رہتا ہے ہم کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارے ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں. تو جو مسجد کے پاس رہتا ہو، مسجد اللہ کا گھر، جس کا گھر مسجد کے پاس ہو تو گویا اس کا گھر اللہ کے گھر کے پاس ہے، تو اللہ کا پڑوسی ہوا. یہ نقطہ بیان کیا ہے، بڑا عجیب نقطہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، بالکل صحیح بات ہے. تو مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، یہ بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے. ایسی درود شریف کے بارے میں بڑا عجیب نقطہ نکالا ہے غالب نے. وہ کہتے ہیں کہ غالب ثناء خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی درود شریف کے صیغے ہیں، جتنے بھی صیغے ہوں، ان تمام کے تمام صیغوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ درود نازل فرمائیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ درود نازل فرمائیے، تمام صیغوں میں یہ بات آپ کو مشترک ملے گی. تو غالب کہتے ہیں کہ غالب ثنائے خواجہ بیزدان گزاشتے ہیں کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ ہم جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی جو گزارش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ بھیجئے. اس کا نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد اس، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے واحد جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحیح مقام سے واقف ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے صحیح مقام سے واقف ہیں، ہم لوگ واقف نہیں ہیں، اس لیے اللہ اس مقام کے اس شان کے اعتبار سے درود نازل فرمائیں گے اور رحمتیں نازل فرمائیں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھیجئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود نازل فرمائیے، اس لیے کہ آپ بہتر جانتے ہیں حضور کے مرتبے کو. تو ربنا لیقیم الصلاۃ میں یہ نقطہ ہے کہ آپ کے محترم معزز گھر کے پاس اس لیے بسایا ہے اپنے گھر والوں کو تاکہ یہ نماز کو قائم کریں. ربنا فجعل افئدہ من الناس تهوی الیہ، بس آپ لوگوں کے دل ایسے بنا دیجئے کہ وہ یہاں مکہ مکرمہ کی طرف ان لوگوں کی طرف مائل ہوں. ورزقهم من الثمرات، اور چونکہ یہ لق و دق سہارا ہے یہاں تو پھل کہاں سے اگیں گے، پودے ہی نہیں اگتے، تو آپ ان کو اپنی قدرت سے پھل کھلائیے، محض اپنی قدرت سے پھل کھلائیے. ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، تاکہ یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں. ایک دوسری جگہ یہ الفاظ ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، مکہ مکرمہ ہے یہ، سو پھل وہاں سے کھینچے چلے آتے ہیں دنیا بھر سے. کہتے ہیں کہ الہ آباد مشہور ہے دو وجہوں سے، ایک الہ آباد مشہور ہے اکبر الہ آبادی مرحوم کی وجہ سے، اور ایک الہ آباد مشہور ہے اپنے امرودوں کی وجہ سے. میں نے یہ کہیں پڑھا تھا تو خواہش تھی کہ الہ آباد کا یہ امرود کیسا ہوتا ہے، تو ہم تو الہ آباد کبھی گئے ہی نہیں. وہ مکہ مکرمہ میں الہ آباد کا امرود کھانے کی اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے. مکہ مکرمہ کی برکت سے وہ ایک چھوٹے خربوزے کے برابر وہاں کا امرود، اور انتہائی لذیذ، اس پہ اسٹیکر لگا ہوا تھا کہ الہ آباد کا ہے، اور انتہائی لذیذ، ایسا امرود کبھی کھایا نہیں. تو میں اس وقت ساتھیوں سے کہا بھائی الہ آباد اگر مشہور ہے امرود کی وجہ سے تو بالکل صحیح مشہور ہے، ایسے اتنا بڑا امرود تو کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں اور اتنا لذیذ امرود بھی کبھی نہیں کھایا. آم یہاں پر پیدا ہوتا ہے، یہاں نہیں ملے گا آپ کو، وہاں مکہ مکرمہ میں آپ کو ہر وقت آم مل جائے گا. یہ ہے ورزقهم من الثمرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ ان کو پھل کھلائیے، پھل عطا فرمائیے. وہاں پہنچ جاتے ہیں، دنیا بھر سے کھینچ کر وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور کوئی خاص وہاں کاشت نہیں ہوتی، چند جو کچھ ایک چھوٹے موٹے باغات ہیں کھجوروں کے، وہ شہر سے باہر، بڑے باغات تو شہر سے باہر ہیں، اندر کوئی ایک آدھ کوئی اکا دکا باغات ہوں گے کھجور کے، وہ بھی. تو یہ ساری دنیا سے پھل وہاں پہنچ جاتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں ایسی خاصیت، ایسی کشش رکھی ہے کہ دل اس کی طرف کھینچتے ہیں. بزرگوں نے اس کے طریقے بھی بتائے ہیں کہ وہاں حاضری آسان ہو جائے، اس کے بعد آداب ہیں، طریقے ہیں. اگر ہم ان کو اختیار کر لیں تو ہماری حاضری آسان ہو جائے وہاں. تو ایک تو یہ کہ یہاں پر رہتے ہوئے ہم بیت اللہ کا احترام کریں، بیت اللہ کی طرف رک کر کے منہ کر کے تھوکے نہیں، تھوک پھینکتے وقت ہمیں اس بات کا اہتمام رکھنا چاہیے آداب معاشرت میں سے ایک تو قبلے کی طرف رخ نہ ہو, دوسرا یہ کہ کوئی ایسی جگہ تلاش کیجئے جو کچی ہو, وہاں تھوک پھینک کے اپنے پیر سے اس کو مٹی سے دبا دیں, فوراً دبا دیں. اللہ, سخت تکلیف ہوتی ہے. سلامتی جس کی طبیعت میں ذرا بھی سلامتی ہو, بلغم بڑا ہوا ہو کسی کا, دیکھ کر کیا حال ہوتا ہے, یا پان کی پیک ہو, یہ بھی ایذائے مسلم ہے. ہم سمجھتے نہیں اس کو کہ یہ کسی کو, جتنے لوگوں نے اس کو دیکھا اور ان کو اچھا لگے گا, کوئی کہے گا کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ بلغم, ظاہر ہے برا ہی لگتا ہے, اور جب برا لگا تو یہ تکلیف ہے, اور ایذائے مسلم حرام ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اگر کسی نے بیت الخلاء میں فراغت کے بعد صحیح طرح نجاست کو دھویا نہیں, صاف نہیں کیا, بعد میں کوئی شخص آیا اور اس نے دیکھا نجاست کے اثرات ہیں یا بو باقی ہے, تکلیف ہوئی اس کو, یہ بھی ایذائے مسلم ہے. اور فرمایا, کہنے کی بات تو نہیں لیکن میں پھر بھی بتاتا ہوں کہ میں بیت الخلاء میں بیٹھ کر لوٹے کو دھو لیتا ہوں, اتنا جو وقت ملتا ہے اس میں فراغت کے ساتھ ساتھ میں لوٹا بھی دھو لیتا ہوں تاکہ لوٹا صاف ستھرا رہے. اسی بزرگوں نے کیا کیا آداب بتائے ہیں, لہذا ہرگز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے تھوکے نہیں, یہ بیت اللہ کی تعظیم میں داخل ہے, خلاف ادب ہے اس وہاں رخ کر کے تھوکنا. اسی طرح روایات میں یہ ترغیب آئی ہے کہ جب غسل کر رہے ہوں تو کچھ کپڑا وغیرہ باندھ لیا جائے, سطر کو ڈھانپنے کے لیے ناف سے گھٹنوں تک کوئی کپڑا باندھا جائے. حدیث شریف میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے ہم لوگوں کو. اب غسل کرنے میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ آدمی کا سطر کھلا ہوا ہوتا ہے اور بیت اللہ کی طرف رخ ہو گیا اسی حالت میں, برہنہ حالت میں, تو یہ بے ادبی ہے بیت اللہ کی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے کہ اس کو کوئی کپڑا بنایا جائے جو باندھ لیا جائے غسل کے وقت. وہاں ایک صاحب ملیشیا سے آئے تھے, انہوں نے بتایا ہم لوگوں کو, مدرسے میں ہمارے آئے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ وہ جب ملیشیا گئے تو ان کو ہوٹل میں تولیہ وغیرہ اور جو دوسری چیزیں ضرورت کی ہے وہ فراہم کی گئیں, اور ساتھ میں ایک لنگی بھی دی گئی. تو انہوں نے کہا, بھائی یہ لنگی آپ واپس لے جائیے, لنگی تو میرے پاس ہے جو استعمال کیا ہے. انہوں نے کہا, یہ وہ اس کے لیے نہیں ہے, یہ غسل کے لیے ہے, یہاں پر غسل کے لیے پہنا جاتا ہے, غسل کے لیے اس کو باندھا جاتا ہے لنگی کو. وہ بڑے متاثر ہوئے اور تحقیق کی کہ بھائی یہ کیسے, یہ ادب ان میں کیسے آیا. تو معلوم ہوا کہ جس صوبے میں ایسا ہوتا ہے اس صوبے کا جو وہ گورنر ہے وہ دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہے, عالم ہے. انہوں نے یہ طریقہ یہاں رائج کروایا کہ بھائی غسل کرتے وقت سب لنگی باندھا کریں, چھوٹی لنگی ہوتی ہے وہ پنڈلیوں تک ہوتی ہے, بھائی وہ یہ باندھ کر غسل کریں, اور وہ وہاں ہوٹلوں تک میں جو مسافر آتے ہیں ان کو فراہم کی جاتی ہے. یہ قبلے کی بے ادبی نہ ہو, بیت اللہ کی بے ادبی نہ ہو, کیا پتا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے محروم کر دیں ہمیں حاضری سے وہاں. بے ادب محروم من از فضل رب, مولانا روم فرماتے ہیں, کوئی ایسی ہوائی بات تھوڑی ہے. از خدا جوئیں توفیق ادب, بے ادب محروم من از فضل رب, ہم اللہ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں کیونکہ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے. معلوم ہوا ادب نہ کرنے والا اللہ کا فضل اس پر متوجہ نہیں ہوتا, اور سارا کام, سارا کا سارا کام فضل سے بنتا ہے. کار فرما تو فضل ہے ان کا, ان کا اللہ کا, اللہ تعالیٰ کا. ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے, ہم نے حج کر لیا, عمرہ کر لیا, نماز پڑھ لی, تراویح پڑھ لی, تلاوت کر لی, ہم غلاموں کا نام ہو رہا ہے, اگرچہ کہ جو فضل ہے وہ ان کا کام کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا. اللہ کا فضل ہوا تو ہم نے تلاوت کی, اللہ کا فضل ہوا تو ہم مسجد میں آئے نماز پڑھی. تو کار فرما تو فضل ہے ان کا, ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے, کام بنتا ہے فضل سے اختر, فضل کا آسرا لگائے ہیں, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا. اس لیے یہ بیت اللہ کے ادب میں داخل ہے کہ نہ قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکا جائے, اور نہ ہی برہنہ وہاں اس کی طرف رخ کیا جائے. اسی لیے کپڑے بدلتے وقت اس بات کا خاص اہتمام رکھنا چاہیے کہ بیت اللہ کی طرف رخ نہ ہو. اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ ہم بیت اللہ کی طرف تو رخ نہیں ہے کہیں, اس کی طرف سے رخ پھیر کر پھر کپڑے بدلے جائیں, کیونکہ کپڑے بدلتے وقت سطر کھل جاتا ہے, اور سطر ایسی حالت میں کھلا ہوا ہو کہ بیت اللہ کی طرف رخ ہو یہ غلط ہے, محرومی کا اندیشہ ہے. اسی طریقے سے بیٹھنے میں اس بات کا دھیان رہے کہ بیت اللہ کی طرف پیر کر کے بلا مجبوری, تو مجبوری ہو بات الگ ہے, کسی کی گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے بیماری, کوئی بیماری ہو وہ ایک بات الگ ہے, وہ تو عذر ہے, لیکن بلا ضرورت کے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا اور وہ پیر کر لینا, پیروں کو کھول لینا پھیلا لینا, یہ بھی بے ادبی میں داخل ہے. بھائی بزرگوں نے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے استاد امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے, اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں کر کے نہیں لیٹتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس گاہ میں کبھی لیٹتے نہیں تھے, پاؤں نہیں پھیلاتے تھے. یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں, انہی باتوں نے تو ان کو بڑا بنایا, ہم ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. انہوں نے اہمیت دی اور اللہ نے ان کو نواز دیا اور اتنے بڑے مرتبے عطا فرمائے. بیٹھنے بھی اس بات کا دھیان رہے کہ بلا مجبوری بیت اللہ کی طرح ہم رخ کر کے اور ہمارے پیر نہ پھیلائیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جن کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے, ان کے نیند کی حالت میں بھی پیر نہیں پھیلتے تھے, سو رہے ہوتے تھے. حالانکہ نیند کی حالت میں آدمی غیر مکلف ہوتا ہے, اس کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا, لیکن ان کے پیر نہیں پھیلتے تھے. تو خادم نے ایک دن پوچھ لیا کہ آپ پیر نہیں پھیلاتے, سوتے ہوئے بھی آپ کے پیر نہیں پھیلتے, تو وجہ کیا ہے؟ تو پہلے تو حضرت نے کوشش کی کہ نہ بتائیں, پھر جب اس نے اصرار کیا تو بتایا اور فرمایا کہ بھائی کوئی غلام بھی اپنے آقا کے سامنے پیر پھیلاتا ہے, کوئی غلام بھی اپنے آقا کے سامنے پیر پھیلاتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس قدر استحضار حاصل تھا کہ ان کے پاؤں نیند میں بھی نہیں پھیلتے. تو یہ بیت اللہ کے بھی آداب میں سے ہے کہ اس کی طرف پیر نہ پھیلائیں. اسی طرح فراغت کے وقت جب بیٹھیں تو اس بات کا دھیان رکھیں, گھروں میں ہم تعمیرات کرا لیتے ہیں لیکن اس بات کا دھیان نہیں رکھتے کہ بیت اللہ کی طرف رخ ہوتا ہے اس کا, بیت الخلا کا, یعنی جب آدمی فراغت کے لیے اس میں بیٹھتا ہے تو یا تو اس کا منہ ہوتا ہے یا اس کی پیٹھ ہوتی ہے, یہ دونوں چیزیں خلاف ادب ہیں, منع فرمایا, ممنوع ہے, نہ پیٹھ ہو نہ منہ ہو بیت اللہ کی طرف فراغت کے وقت, یا کہیں کھلی جگہ میں گاؤں دیہات میں جنگل میں فراغت کرنی پڑ جائے تو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ نہ ہمارا منہ ہو قبلے کی طرف چہرہ ہو, نہ کمر ہو پیٹھ ہو, یہ بھی ممنوع ہے, ادب کے خلاف ہے. اسی طریقے سے لیٹنے کی حالت میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نہ لیٹا جائے کہ پاؤں ہمارے بیت اللہ کی طرف ہو, اس طرح لیٹنا یہ بھی بے ادبی ہے بیت اللہ کی. اور ان تمام باتوں پر اندیشہ محرومی ہے. ایک صاحب نے جو عالم بھی عالم ہے اہل علم ہے, مجھ سے وہ فرمانے لگے کہ وہاں جا کے میرے لیے دعا کرنا. بات یہ ہوئی کہ ایک مدینہ منورہ کے رہنے والے ایک آدمی سے جو مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا, میری اس کے ساتھ کچھ گرما گرمی ہو گئی, حق پر وہی تھا, میں ناحق تھا, اور میں نے کچھ باتیں اس کو سنا دی. اسباب موجود ہیں, پاسپورٹ موجود ہے, پیسے موجود ہیں, چھٹی بھی مجھے مل جائے گی, مگر میری حاضری نہیں ہو پا رہی. خود ان کی زبان سے میں نے میرے کانوں نے یہ الفاظ سنے, سب اسباب موجود ہیں مگر حاضری نہیں ہو پا رہی, ذرا میرے لیے جا کے دعا کرنا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہے کہ ذرا سی بے ادبی پر بھی محرومی کا اندیشہ ہے. ایک صاحب نے مدینہ منورہ کی دہی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ہمارے وہاں وہ ہندوستان کے تھے، کہنے لگے ہندوستان میں دہی ایسی میٹھی ہوتی ہے، یہاں پہ کھٹی ہوتی ہے، مدینہ منورہ کی دہی کھٹی ہے. تو رات کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ انتہائی غصے میں تھے اور فرمایا ہمارے شہر سے نکل جاؤ، تم یہاں رہنے کے قابل نہیں ہو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ ہمارے شہر کی کھٹی دہی بھی تمہیں پسند آتی، ہندوستان کی دہی سے زیادہ اچھی لگتی کیونکہ ہمارے شہر کی ہے، چاہے وہ کھٹی ہی ہو. تم نے یہ کہا کیوں کہ یہ مدینہ منورہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے؟ یہ تو یہ ہے جی، ہمارے جو حضرت مولانا شاہ راہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متوسلین میں سے ایک صاحب تھے، ایک مرتبہ وہ وہاں جو حبشی عورتیں آتی ہیں برقع پہنی ہوئی ہوتی ہیں، پردے میں ہوتی ہیں، انڈے بیچتی ہیں وہاں مدینہ منورہ میں، سامنے رکھے ہوتے ہیں انڈے، ان کے لوگ خریدتے رہتے ہیں، انہوں نے ان سے انڈا خریدا، کچھ انڈے خرید لیے، ایک دو انڈے خراب نکلے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا یہ عورتیں کتنی کیسی ہیں، انہوں نے مجھے ایسے انڈے دے دیے، خراب انڈے دے دیے، آئندہ اس سے انڈے نہیں خریدوں گا. تو رات کو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا بھائی ان سے خرید لیا کرو، غریب عورتیں ہیں اور بہت دور سے آتی ہیں اور ہمارے شہر کی ہیں. تو صبح اٹھ کے بہت روئے، بہت روئے کہ ان سے کیا غلطی ہو گئی، اور پھر روزانہ انڈے خریدتے تھے، اپنی غلطی پر ندامت کی وجہ سے روز انڈے خریدتے تھے، خود ضرورت نہیں ہوتی تھی دوسروں کو دے دیتے تھے لیکن خریدنے لگے. اس لیے بہت زیادہ ادب، جتنا ہم ادب کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی. اس لیے لیٹنے کی حالت میں بھی یہ تحقیق کر لیں کہ ہمارے پیر تو نہیں ہے قبلے کی طرف. ایک جو ادب یہ بھی ہے کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سکھائی کہ ایک تھیلی بنانی چاہیے، اس پہ لکھ بھی لیں، لفافہ ہو تھیلی ہو اس پر لکھ لیں، برائے سفر حرمین شریف ہے، اس پر لکھ لیں مارکر سے قلم سے، ایک تھیلی ہو لفافہ ہو اس میں حسب استطاعت 5 روپے 10 روپے 20 روپے آپ روزانہ ڈالتے رہیے جتنا آپ کی استطاعت ہو. دونوں حضرات، یہ ایک تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان کے مفتی اعظم تھے، اور مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ صاحب فتاوی محمودیہ اور حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم کہا جاتا ہے ان کو، بہت بڑے، سب سے بڑے خلیفہ یہی شمار ہوتے ہیں. تو ان کے ملفوظات میں، ملفوظات فقیہ الامت میں اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں، میں نے خود باتیں پڑھی، ان دونوں حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم نے، انہوں نے سفر حرمین شریفین کے لیے ایک تھیلی بنائی تھی، اس میں پیسے ڈالتے رہتے تھے، تھوڑے تھوڑے پیسے 5 روپے 10 روپے ڈالتے رہتے تھے، اور دونوں حضرات نے لکھا ہے کہ اس تھیلی بنانے اور لفافہ بنانے کی برکت سے کئی مرتبہ ہمیں حاضری نصیب ہوئی، کئی مرتبہ حاضری نصیب ہو گئی، اور دونوں حضرات نے لکھا ہے اسی عمل کی برکت سے. آپ اندازہ لگائیں کتنے بڑے بڑے یہ حضرات مفتی ہیں، صدر مفتی دارالعلوم دیوبند مولانا محمود حسن مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہ لکھتے ہیں، اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرمایا. بلکہ ایک مرتبہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی نے عرض کیا کہ بیت اللہ حاضری کو جی چاہتا ہے، تو فرمایا کچھ تیاری بھی کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تیاری تو نہیں کی، بس جی چاہتا ہے. فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے، کوئی تیاری کرو. اور پھر فرمایا کہ ایک تھیلی بناؤ، پیسے ڈالو اس میں. ان سے بھی یہ عمل شروع کروایا. بھئی خالی ارادے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کو اپنی طلب تو دکھاؤ، کچھ عمل تو کرو. لہذا ان سے تھیلی بنوائی، کچھ 85 روپے ان میں جمع ہو گئے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، نہیں جا سکی، اور ان کی طرف سے پھر یہ پیسے شامل کیے گئے، اگر مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کو بھیجا گیا اور انہوں نے حج کیا، یہی پیسے وہ لے گئے تھے. بہرحال یہ تھیلی بنانا یہ بھی بہت بڑا ادب ہے، اس سے بڑی آسانی ہوتی ہے. اور دو بڑے بزرگوں نے جو اپنے وقت کے بڑے مفتی بھی تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ اس عمل کی برکت سے ہماری کئی دفعہ حاضری ہوئی. آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ عالم کی کیا تنخواہ ہوتی ہے. وہ لطیفہ مشہور ہے کہ ایک صاحب نے کہا میرے ہاتھی کو جو ہنسا دے گا وہ جو رلا دے گا میں اس کو انعام دوں گا. بہت لوگ آئے پتہ نہیں کیا کیا اس کی کان میں کہا, وہ اس ٹچ سے مس نہیں ہوا. ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب آئے, انہوں نے کچھ کان میں کہا تو وہ بہت رویا, دار و قطار رونے لگا. لوگوں نے کہا بھائی آپ نے کیا کہا اس کے کان میں, تو انہوں نے کہا میں نے کچھ کہا تو نہیں, بس میں نے اپنی تنخواہ بتا دی. تو بیچارہ ہاتھی بھی رو پڑا. یہ بات تو اپنی جگہ ہے بطور لطیفے کے, لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جتنی برکت ائمہ علماء اور مؤذنین کی تنخواہوں میں ہوتی ہے اتنی شاید کسی اور طبقے کی تنخواہوں میں نہیں ہوتی. کم تنخواہ قلیل تنخواہ میں گزارا ہو جاتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ گزارا کروا دیتے ہیں ان حضرات کی تنخواہوں میں, علماء مؤذنین ائمہ ان کی تنخواہوں میں بڑی برکت ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے مشاہدہ ہے. بہرحال تھیلی بنانی چاہیے اور اس میں ڈالتے رہیے روزانہ. یہ ضروری نہیں کہ آپ روزانہ 500 روپے ڈالیں, بھائی 100 روپے 10 روپے ڈال دیجئے, 5 روپے ڈال دیجئے, بس ڈالیے روز ڈالیے. بلکہ صدقے کے لیے بھی بزرگوں نے, ہمارے بزرگوں نے تو 2 تھیلیاں بنائی, ایک تو حرم شریف کے سفر کے لیے اس کی نیت سے اور ایک صدقے کی نیت سے. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے ہفتے بھر میں مہینے میں صدقہ دے دیا, یہ بھی اچھی بات ہے, یہ برا عمل نہیں, بہت اچھا ہے. لیکن اس سے بھی بہتر عمل یہ ہے کہ آپ ایک تھیلی بنائیے اور لفافہ یا تھیلی اس کے اندر صدقے کے پیسے ڈالتے رہیے روزانہ. اب ایک معمول بنا لیجئے 10 دن 15 دن 20 دن پہ آپ نکال دیجئے, صدقہ ادا کر دیجئے. اس میں یہ ہوگا کہ وہ صدقے کے جو پیسے رکھے ہوئے ہیں اس کی برکت سے حفاظت رہے گی, گھر میں برکت رہے گی. اور بہرحال بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے, ان کا مجرب عمل ہے, اس پر ان کا تعامل رہا ہے بزرگوں کا. اس لیے صدقے کے لیے بھی تھیلی بنانی چاہیے, اس میں بھی حسب استطاعت 2 روپے ہی صحیح, 5 روپے ہی صحیح, آپ ڈالتے رہیے روزانہ اور 10 دن کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد کسی مستحق کو دے دیجیے. بہرحال یہ دونوں عمل ہمیں کرنے چاہیے اور انتہائی مفید ہے. آج کل حالات کیسے چل رہے ہیں آپ کو معلوم ہے, کسی کی جان مال محفوظ نہیں, اس لیے صدقے کا اہتمام انتہائی ضروری ہے. صدقے کی برکت سے یہ بلائیں ٹل جاتی ہیں, نادانی آفتوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں, بری موت سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے. تو حرمین شریفین کی نیت سے بھی یہ اس کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ ہم ایک تھیلی بنا لیں اور اس میں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے رہیں. ایک ادب بزرگوں نے یہ بھی بتایا ہے, حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال آبادی, انہوں نے ایک دفعہ چند لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ وہ حرمین شریفین میں جاتا رہے آتا رہے جاتا رہے آتا رہے جبکہ اس کے پاس اسباب بھی نہ ہو, اسباب بھی نہ ہو پھر بھی اس کی حاضری ہوتی رہے جاتا رہے آتا رہے. تو لوگوں نے عرض کیا حضرت سب چاہتے ہیں, تو حضرت نے جواب دینے کے بجائے مزید 2 دفعہ یہی سوال کیا. یہ سنت بھی ہے, کوئی اہم بات ہوتی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 مرتبہ اس کو فرماتے تھے, یا کوئی اہم سوال ہوتا تھا 3 مرتبہ پوچھنے کا اہتمام فرماتے تھے. تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دفعہ یہ بات پوچھی اور لوگ ہمیں ہر دفعہ یہی جواب دیتے رہے کہ حضرت ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسباب نہ بھی ہوں تب بھی ہم حرمین شریفین آتے رہے جاتے رہے. پھر فرمایا اگر یہ چاہتے ہو تو ظہر کے بعد سورہ فتح پڑھ لیا کرو, انا فتحنا لک فتحا مبینا, جو 26ویں پارے میں ہے سورہ فتح, اس کو پڑھ لیا کرو. اب اگر کوئی کہے گی تو بڑی سورت ہے, واقعی بڑی سورت ہے, تقریباً پاؤ پارے کے برابر ہے, 2.5-3 صفحوں کی سورت ہے, تو اس کا بھی خلاصہ ایک آیت ہے, اس کا اہتمام کر لیں. اس کو تو پھر چھوڑے ہی نا, جو پوری سورت نہیں اول تو پوری سورت پڑھنی چاہیے. اگر کوئی یہ نہ پڑھ سکے تو ایک آیت اسی سورہ فتح کی ایک آیت ہے, لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. یہ آیت گویا نچوڑ ہے اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ تم ضرور بالضرور داخل ہوگے مسجد الحرام میں. لتدخلن ہے نا لام تاکید بانو نے تاکید ثقیلہ کہا جاتا ہے, اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ضرور بالضرور داخل ہوگے. تو اس کے اثر سے ضرور بالضرور انشاءاللہ ہم داخل ہو جائیں گے مسجد الحرام میں. اور میں آپ سے عرض کروں مولانا مشہور اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو مجھے علم نہیں, لیکن ان کے خلیفہ تھے سکھر میں مولانا فاروق صاحب, سکھر والے کہلاتے ہیں وہ. 48 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور ان کے 82 سفر ہوئے حرمین شریفین, اور وہ اس سورت کا اہتمام فرماتے تھے. ہمیشہ زور کے بعد وہ سورہ فتح پڑھتے تھے. 82 سفر ہوئے مختصر زندگی میں. اور ان حاجی فاروق صاحب کے خلیفہ تھے ڈاکٹر صابر صاحب, ان کا 42 سال کی عمر میں انتقال ہوا, تقریباً جوانی میں انتقال ہو گیا. ان کے 81 سفر ہوئے, یہ بھی یہ پڑھتے تھے زہر کے بعد سورہ فتح جو پڑھتے تھے ان کا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ان کو واقعی سعادت عطا فرمائی. اس لیے ہم اہتمام کریں اس کا, اگر ہم حاضری چاہتے ہیں تو اہتمام کریں. یہ عمل ہے جو مجرب ہے, جنہوں نے اس کو کیا اللہ نے ان کو پہنچایا, وہاں بار بار پہنچایا. اور واقعی اسباب بھی نہیں ہوتے تھے ان حضرات کے پاس, لوگ ان کو ہدیہ دے کر اپنی سعادت سمجھتے تھے کہ ہمارا ہدیہ قبول کر لیا حضرت نے. انہیں ہدایہ سے یہ اس کی برکت سے چلے جاتے تھے اور حاضری ہو جاتی تھی. اس لیے یہ سورہ فتح پڑھنے کا اہتمام ہو زہر کے بعد, یا سورہ فتح پوری نہ پڑھ سکیں تو اس کی یہ آیت آخری میں, اس کے آخر میں ہے, یہ لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. اس کا اہتمام ہو, ایک دفعہ کم سے کم پڑھ لیں ہر فرض نماز کے بعد, اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں. ہمارے ایک دوست ہیں وہاں مولانا طاہر صاحب, ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. تو وہ جب یہاں رہتے تھے تو ان کے مدرسے میں اذان کی خدمت ان کے ذمے تھی, اذان دیا کرتے تھے. تو ہر سال ان کی حاضری خوب ہوتی تھی وہاں پر حرمین شریفین میں. اور میں جانتا تھا اسباب نہیں ہے ان کے پاس, اس کا تو میں گواہ ہوں اسباب نہیں ہوتے. میں نے ایک دن چونکہ بے تکلفی تھی میں نے پوچھ لیا, بھائی ہمیں سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے, کیا عمل ہے تمہارا کہ تم یہ حرمین شریفین چلے جاتے ہو. تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں, تم جانتے ہو میں تو مؤذن ہوں, اذان دینے کے بعد جب اذان سے میں فارغ ہوتا ہوں تو اذان کی دعا پڑھ لیتا ہوں جو مسنون دعا ہے, اس کے بعد میں ایک مرتبہ تلبیہ پڑھ لیتا ہوں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, میں یہ پڑھ لیتا ہوں. اور اب تو ان کا اقامہ بن چکا ہے, وہیں مقیم ہے, بیوی بچے بھی ان کے وہیں ہیں, جب چاہتے ہیں مسجد الحرام چلے جاتے ہیں, جب چاہتے ہیں طواف کر لیتے ہیں, ہر سال ان کا حج ہو جاتا ہے, عمرے تو خوب ہوتے ہیں. پابندی اس عمل کی انہوں نے, بس اذان کے بعد اذان کی دعا پڑھی اور تلبیہ ایک دفعہ پڑھ لیا. اچھا بھائی اگر ہم اذان کے بعد نہ پڑھ پائیں تو فرض نماز کے بعد پڑھ لیں, فرض نمازوں سے جب فارغ ہوں تو ایک مرتبہ تلبیہ پڑھ لیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ بھی بہت مجرب ہے. آپ فرض نماز کے بعد پڑھ لیجیے, اذان اور اقامت کے دوران تو دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس لیے وہ وقت تو انتہائی اہم ہے, اگر اس میں پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے, ورنہ فرض نماز کے بعد پڑھ لیں. فرض نماز کے بعد بھی قبولیت کا وقت ہے, اس قبولیت کے وقت میں حرمین شریفین حاضری کی نیت سے یہ تلبیہ پڑھ لیں, یہ بھی انتہائی مفید ہے. بہرحال کچھ کرنا پڑے گا, کرنے کے کام تو کرنے سے ہی ہوتے ہیں بھائی, کچھ تو کرنا پڑے گا. مبتدی بنیے تو ایک دن منتہی ہو جائیں گے, مبتدی بنیے تو ایک دن منتہی ہو جائیں گے. ابتدا تو کیجئے کچھ انتہا کے واسطے, ابتدا تو کیجئے کچھ انتہا کے واسطے. جہاں میں جو بھی ہوتا ہے وہ کچھ کرنے سے ہوتا ہے, اگر سے کچھ نہیں ہوتا مگر سے کچھ نہیں ہوتا, کچھ کرنا پڑے گا. تو یہ آداب ہیں, ان کا ہم لحاظ رکھیں. اچھا وہاں پر جب حاضری ہو جائے تو وہاں حاضری میں بھی وہ کبھی کبھار وہاں ایئرپورٹ پہ بہت لمبی لائن ہوتی ہے, بہت دیر سے نمبر آتا ہے. ہرگز ہم نہ اپنے دل میں برا مانیں نہ کسی سے کہیں اتنا سست کام کرتے ہیں یا کوئی اور اعتراض, یہ اعتراض بھی ہمیں محروم کرنے کے لیے کافی ہے. بلکہ ہم تو یہ سمجھیں کہ جہاز کا وہ پائلٹ جس میں ہم جا رہے ہیں یہ بھی ہمارا محسن ہے, اس کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ یہ جہاز اڑا کے ہمیں وہاں تک پہنچا رہا ہے. میرے دوستو حرم شریف حاضری, میں نے حضرت والا سے ایک واقعہ سنا تھا رحمت اللہ علیہ سے, کہ ایک چیونٹی نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ میں چیونٹی ہوں, اتنا بڑا سمندر بیچ میں ہے, مجھے اپنے گھر بلا لیجئے, میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتی ہوں, آپ کے گھر کی حاضری مجھے چاہیے. وہ دعائیں کرتی رہی کرتی رہی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حرم کا ایک کبوتر بھیجا. وہ حرم سے اڑتا ہوا آیا, یہاں پر پہنچا جو اس کے مقام تھا اس چیونٹی کا, وہاں پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹیوں کو حکم دیا کہ تو اس کے پیر پر چپک جا. وہ اس کے پیر پر چپک گئی اور اس نے اس کو اڑ کر حرم پہنچا دیا. تو ایک چھوٹی کی یہ خواہش پوری ہو رہی ہے, ہم اللہ کو اپنی طلب تو دکھائیں. اس لیے وہاں مسافروں سے ہم سفر لوگوں سے بھی نہ جھگڑیں, اچھی جگہ ان کو دے دیں, اچھا کھانا ان کو کھلائیں, اچھی سیٹ ان کو دے دیں, انتہائی درجے احترام کرنے کی اکرام کی کوشش کریں. اور وہاں تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یوں سمجھو کہ یہاں جو تم آ کے خرچ کرو گے نا, لوگوں پر اکرام کرو گے, وہ ایک روپے کا ایک لاکھ تمہیں ملے گا. لہذا کسی سے نہ لڑائی کریں نہ جھگڑا کریں. فلا ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, حج کا ادب چکایا گیا, جدال نہیں جھگڑا نہیں ہے, محرومی کا اندیشہ ہے. نماز کتنے ہوں گے؟ تو اس ادب کے ساتھ ہمیں وہاں جانا, ہمیں جانا چاہیے. اور جب وہاں حاضری ہو جائے تو وہاں کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اور ایک ادب بزرگوں نے اور بھی لکھا ہے کہ وہاں پہنچ کر حرم شریف میں جو بیت اللہ کی جو دیوار ہے حتیم کے سامنے, جس پہ میزاب بھی لگا ہوا ہے, یعنی برنالا جو لگا ہوا ہے حتیم کے سامنے ہے وہ دیوار, حتیم جو ایک گول دائرہ نظر آتا ہے ابھرا ہوا دیوار کی صورت میں, اس کے سامنے والی دیوار پر انگلی سے یہ آیت لکھ دیں, ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد, کہ جس ذات نے یعنی اللہ تعالی نے آپ پر قرآن نازل فرمایا, جس اللہ نے, وہ آپ کو یہاں دوبارہ تحقیق, وہ آپ کو یہاں لوٹائے گا دوبارہ. یہ آیت دراصل اس وقت نازل ہوئی جب ہجرت کا حکم ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو, تو آپ بار بار حسرت سے بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے, حسرت کے ساتھ کہ اب یہاں بچپن گزرا بیت اللہ کے قرب و جوار میں اور اب اس کو چھوڑنا پڑ رہا ہے, یہاں سے جانا پڑ رہا ہے. تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بطور تسلی کے نازل فرمائی تھی کہ آپ گھبرائیں نہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ, جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہی اللہ آپ کو دوبارہ یہاں لوٹائے گا, آپ گھبرائیں. اس آیت کی بڑی تاثیر ہے. میں تو عرض کروں کہ میں نے جس کی نیت کر کے بھی وہاں لکھا ہے وہ بھی پہنچ گیا, لیکن اس وقت وہاں رش کا وہ زمانہ ہے, وہاں یہ آیت لکھنا کوئی فرض واجب تو ہے نہیں, لیکن اگر وہاں جانے کی کوشش آدمی کرے گا تو عورتوں سے ٹکرانے کا, بد نظری کا, اور یا کسی کے پیر پہ پیر پڑ جانے کا, کسی کو تکلیف پہنچانے کا اندیشہ ہے, پہنچ جانے کا اندیشہ ہے. لہذا ان چیزوں, یہ تو بچنا, یہ تو سب حرام ہیں, یہ چیزیں ممنوع چیزیں ہیں. لہذا حتیم کے رخ پر اور میزاب کے رخ پر جو بھی بیت اللہ کی دیوار ہو اس پر لکھ دیا جائے, اس کی بھی یہی تاثیر ہے انشاءاللہ, اس پر یہ انگلی سے یہ آیت لکھ دیں, ان الذی فرض علیک, نقطے وغیرہ لگا دیں, انگلی سے لکھ دیں, پین سے نہیں انگلی سے, بس ایسے ہی لکھ دیجئے. تو یہ بڑی مؤثر ہے, بہت مؤثر آیت ہے, اس کی برکت سے آدمی کی دوبارہ حاضری ہو جاتی ہے. جہاں وہاں جا کر لکھ دے تو دوبارہ حاضری نصیب ہو جاتی ہے, اور دوبارہ جب حاضری نصیب ہو تو پھر لکھ دے تو پھر دوبارہ حاضری نصیب ہو جائے گی. بار بار حاضری اس کی برکت سے ہوتی رہتی ہے, تو آپ جب بھی جائیں وہاں لکھ دیجئے. اسی طرح مسجد نبوی میں بھی جو بیت اللہ کے رخ پر جو دیوار ہو وہاں یہ آیت لکھ دی جائے. غالباً حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شاعر بخاری نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ اس کا اثر ہے کہ یہ مؤثر ہے, یہ آیت اس سے اور مجرب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جب حاضری ہو تو وہاں پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عن جمیع امتک, آپ کی پوری امت کی طرف سے آپ پر سلام ہو. یہ ایسا درود ہے, یہ ایسا سلام ہے کہ اس کی برکت سے بھی دوبارہ حاضری نصیب ہو جاتی ہے. اگر ان الفاظ میں آپ سلام پڑھ لیں وہاں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عن جمیع امتک, اور جب وہاں سے واپسی ہو رہی ہو تو ہم حسرت سے دیکھیں مدینہ منورہ کو بھی اور بیت اللہ کو بھی, رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لیں کہ یہاں سے اب واپسی ہو رہی ہے. اور خاص طور پر بیت اللہ سے واپسی کے وقت بزرگوں نے یہ ادب سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے رخصت لے کر آئیں کہ اللہ اگلی دفعہ حاضری تک کے لیے جو جلد حاضری ہو اس تک مجھے رخصت عطا فرما دیجیے. میں آپ سے رخصت لے کے جا رہا ہوں, جی تو نہیں چاہ رہا لیکن آپ سے رخصت لے کے جا رہا ہوں, اگلی دفعہ حاضری تک کے لیے مجھے رخصت عطا فرما دیجیے. اللہ سے چپکے چپکے یہ دعا مانگ لیں کہ اگلی حاضری تک کے لیے مجھے رخصت عطا فرما دیجیے. اور یہاں واپس آ کر اپنا احرام اور اپنے سفر کا جو سامان آپ نے خریدا تھا, مثلاً احرام ہے اور دوسرا جو بستہ وغیرہ چھوٹا سا ہوتا ہے, بیلٹ ہوتی ہے, ان چیزوں کو آپ دوبارہ صاف ستھرا کر کے اگلے سفر کی نیت سے تیار کر کے رکھ لیں. کیا پتا اللہ کو یہی ادا پسند آ جائے کہ بھائی یہ میں احرام کو دھلوا کے اور یہ بستہ وغیرہ اور یہ ضرورت کی چیزیں جو حج اور عمرے میں کام آتی ہیں میں یہ رکھ رہا ہوں, اس جگہ رکھ رہا ہوں اس نیت سے کہ مجھے اگلے سفر کے لیے رکھ رہا ہوں, تیار کر کے بالکل یہ اللہ کو دکھا دیجئے کہ اللہ دیکھ لیجئے اگلے حاضری کے لیے میں نے یہ سامان بھی تیار رکھا ہو. کیا پتا اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے. بہرحال یہ وہ آداب ہیں اور وہ طریقے ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ, جو بزرگوں کے سکھائے ہوئے ہیں اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضری اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.